صلی علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واعظ ہے، سنا رہا ہوں، علاج الغضب کے عنوان سے، غصے کا علاج. ایک صحابی نے حضور سے درخواست کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرمائیے، تو آپ نے فرمایا لا تغضب. انہوں نے کہا اور کچھ نصیحت فرمائیے، تو آپ نے فرمایا لا تغضب. تیسری مرتبہ پوچھا، انہوں نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرو. یہ غصہ بیماری ہے، اور غصہ تو آتا ہے غصے کی بات پر، لیکن غصہ جب بے قابو ہو جاتا ہے تو دنیا کا بھی نقصان ہوتا ہے، دین کا بھی نقصان ہوتا ہے، آخرت کا بھی نقصان ہوتا ہے. اس وجہ سے اس کا علاج ضروری ہے. حضرت کا آواز سنا رہا ہوں، یہ ایک آیت کریمہ کا ٹکڑا ہے، پارے چار میں یہ آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت کی طرف دوڑو، اور وہ جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور متقیوں کی صفتیں ذکر فرمائیں. فرمایا جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ صفات ذکر کی، جو غصے کو پی جاتے ہیں اور ہمارے بندوں کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں، اور صرف معاف ہی نہیں کرتے بلکہ ان پر احسان بھی کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو محبوب رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے متقیوں کی خاص صفات میں اس کو ذکر فرمایا، غصے کو پی جانا، معاف و درگزر کرنا، اور اس پر مزید احسان اور نیکی کرنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی ایک خطرناک بیماری کا علاج بھی ان آیات میں بیان فرمایا، والکاظمین الغیظ، جو غصے کو پی جاتے ہیں. یہ نہیں فرمایا کہ جن کو غصہ آتا ہی نہیں، والعادمین الغیظ نہیں کہا، جو غصے جن کا ہوتا ہی نہیں، بلکہ والکاظمین کہا. کظم کے معنی ہیں غصے کو پی جانا، جیسے مشکیزے میں پانی بھرا ہوا ہو، اس کے منہ کو باندھا جائے، آگے ہے حضرت نے بیان فرمایا، تو اس کو کہتے ہیں کظم. مشکیزے میں پانی بھرا ہوا ہے، اس کے منہ کو زور سے پکڑا جائے، تو غصہ ہے مگر غصے پر کنٹرول کیا جائے، پی لیا جائے غصے کو. اگر غصہ ہو گئی نہیں تو غصہ پینے کا ثواب بھی نہیں ملے گا. غصہ آیا ہی نہیں تو غصہ پینے کا ثواب کیسا؟ غصہ آئے گا تو بھی غصہ پینے کا ثواب ہے. ایسے ہی بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ برے خیالات ہی نہ آئیں، شہوت تقاضے سب ختم ہو جائیں. یعنی وہ چاہتے ہیں کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، لیکن ایسا نہیں ہے. آدمی کے خواہشات تقاضے رہیں گے، لیکن ان کو قابو میں رکھنا، حلال حرام کی تمیز کرنا، اسی پر انسان کو ثواب ملتا ہے. اسی وجہ سے فرشتے کو وہ ثواب نہیں ملتا، اندھے کو وہ ثواب نہیں ملتا، جو بینا آدمی کو نظر کی حفاظت پر ملتا ہے. نابینا کو کہاں ملے گا وہ ثواب؟ نابینا کو تو نہیں مل سکتا. حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کہ رذائل، یعنی جیسے غصہ ہے تو غصے کو ختم کرنا مقصود نہیں، غصے کا رخ صحیح کرنا ہے. مثلا پہلے غصہ کرتا تھا اپنے نفس کے لیے، کسی نے برا کہہ دیا، آپے سے باہر ہو گیا، کسی سے کوئی تکلیف پہنچی، اس پر صبر نہ کیا، غصہ نافذ کر دیا، لیکن اصلاح کے بعد اسی غصے کا رخ بدل گیا. اب اللہ کی نافرمانی پر غصہ آتا ہے، اپنے نفس کے لیے نہیں آتا، اللہ کی نافرمانی پر غصہ آتا ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں آتا، خدا کے دشمنوں سے بغض رکھتا ہے. نفس اگر گناہ کا تقاضا کرتا ہے تو اپنے نفس پر غصہ کرتا ہے کہ ہرگز تجھے گناہ نہیں کرنے دوں گا. غصہ تو ہے لیکن رخ بدل گیا، تو اب وہ غصہ وہ کام کی چیز ہو گئی، اس سے آدمی اجر و ثواب حاصل کر لیتا ہے. اس آیت کی تفسیر میں علامہ آلوسی نے چار حدیثیں بیان کی ہیں. پہلی حدیث یہ بیان کی ہے کہ من کظم غیظا وهو یقدر علی انفاذه ملأ اللہ تعالی قلبه امنا و ایمانا، جو شخص غصے کو پی لے اس حال میں کہ وہ غصہ نافذ کرنے پر قدرت رکھتا ہو، غصہ نافذ کر سکتا ہے لیکن پھر بھی پی لیا غصے کو، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایمان اور سکون سے بھر دے گا، امن اور ایمان سے بھر دے گا. یعنی جس شخص کو کسی پر غصہ آ گیا اور پورا غصہ جاری کر سکتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں، لیکن اللہ کے خوف سے غصے کو پی جاتا ہے اور معاف کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو امن و ایمان سے بھر دے گا. بزرگوں نے فرمایا جو شخص غصے کا تلخ گھونٹ پی لیتا ہے، یعنی غصے کو ضبط کر لیتا ہے، تو وہ غصہ سب کا سب نور بن جاتا ہے. دوسری حدیث یہ بیان کی کہ جس شخص نے غصے کو ضبط کر لیا اس حال میں وہ اس کے نافذ کرنے پر قادر تھا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو تمام مخلوق کے سامنے بلائیں گے اور اختیار دیں گے کہ جس حور کو چاہے اپنی پسند سے منتخب کر لے. غصہ ضبط کرنے کا یہ دوسرا انعام بیان فرمایا گیا. تیسری حدیث یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ وہ شخص کھڑا ہو جائے جس کا میرے اوپر کوئی حق ہو، فلا یقوم الا انسان عفا، کوئی شخص کھڑا نہیں ہوگا مگر وہ جس نے دنیا میں کسی کی خطاؤں کو معاف کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ وہ شخص کھڑا ہو جائے جس کا میرے اوپر کوئی حق ہو، تو کوئی کھڑا نہیں ہوگا مگر وہ کھڑا ہوگا جس نے کسی کی خطاؤں کو معاف کر دیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے اجر و ثواب کو گویا اپنے اوپر حق قرار دیں گے، میرے اوپر حق. جنہوں نے یہ دولت کمائی ہوگی اور معاف کرنے والا عمل کیا ہوگا وہ اس دن اللہ تعالیٰ سے اپنا انعام لینے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. چوتھی حدیث علامہ آلوسی یہ نقل فرماتے ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ بات پسند کرے کہ جنت میں اس کے لیے اونچے محل ہوں اور اس کے درجات بھی بلند ہو، اس کو چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے اس کو معاف کر دے، جو اس کو محروم رکھے اس کو عطا کرے، جو اس سے قطع رحمی کرے اس کے ساتھ صلہ رحمی کرے. بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ لاکھ نیکیاں کرتے رہو، کبھی نیکی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ان کے لیے حکم یہ ہے کہ صل من قطعت، وہ قطع رحمی کریں مگر آپ جڑے رہیے اور آپ صلہ رحمی کرتے رہیے، آپ ان کو معاف کرتے رہیے. اس حدیث پاک میں ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے بزبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم یہ وعدہ فرمایا کہ جنت میں اس کا مکان شاندار ہوگا، اس کے درجات بلند ہوں گے. البتہ اگر کوئی رشتہ دار ایسا ہو کہ مسلسل ناقابل برداشت تکلیف پہنچ رہی ہو اس سے، جس سے دین کا دنیا کا نقصان ہو، تو پھر اس کے احکام دوسرے ہیں. ویسی صورت میں علماء سے رجوع کر کے پوچھیں کہ ایسے معاملات ہیں، کیا کرنا چاہیے، تعلق رکھنا چاہیے، نہیں رکھنا چاہیے، کتنا رکھنا چاہیے، علماء سے رجوع کر کے معلوم کریں، کہ ویسی حالت میں احکام پھر الگ ہوتے ہیں. پانچویں حدیث یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ غصہ ایمان کو ایسا خراب کر دیتا ہے جیسا کہ علوا شہد کو کڑوا کر دیتا ہے. علوا ایک نہایت کڑوی دوا ہے، اگر کوئی دور بھی کوٹ رہا ہو تو حلق کڑوا ہو جاتا ہے. ایک من شہد میں ذرا سا ڈال دیجئے، سارا شہد کڑوا ہو جائے گا. اسی طرح غصہ ایمان کی مٹھاس اور حلاوت کو کڑوا کر دیتا ہے، یعنی غصے والے کو اللہ تعالیٰ کی محبت کا مزہ، عبادت کا مزہ، تلاوت کا مزہ نہیں آئے گا، کیونکہ غصے نے اس کے ایمان کے کمال اور نور کو خراب کر دیا. چھٹی حدیث یہ ہے کہ من کف غضبہ کف اللہ عنہ عذابہ یوم القیامہ، جو شخص اپنے غصے کو روک لے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنا عذاب اس سے روک لیں گے. ظاہر بات ہے کہ غصہ روکنے میں تکلیف ہوتی ہے اور اس نے اللہ کے لیے یہ تکلیف اٹھائی، لہذا اس مجاہدے پر اتنا بڑا انعام ہے، اور یہ مجاہدہ بھی اہل اللہ کی صحبت کی برکت سے آسان ہو جاتا ہے. ایک واقعہ یاد آیا، ایک صاحب نے حضرت حکیم الامت کو لکھا کہ میرے اندر غصے کا مرض ہے، تو وہ حضرت نے ان کو علاج یہ تجویز کیا کہ لکھنؤ میں ایک بک ڈپو تھا، انوار بک ڈپو، اس کے مالک مولوی محمد حسن کاکوروی تھے. تو حضرت نے فرمایا کہ ان کی خدمت میں جا کر بیٹھا کیجئے. کچھ عرصے بعد اس شخص نے حضرت حکیم الامت کو لکھا کہ میرا غصہ جاتا رہا، لیکن انہوں نے تو کبھی غصے کے متعلق کوئی نصیحت بھی نہیں کی، کیا بات ہے کہ مجھے اتنا فائدہ ہوا؟ حضرت نے فرمایا کیونکہ مولوی صاحب خود حلیم الطبع ہیں، یعنی وہ جو صاحب تھے ان کے اندر برداشت کا بہت مادہ تھا, تو ان کے ساتھ بیٹھتے بیٹھتے وہ اثر ان کے اوپر بھی پڑ گئے. ساتویں حدیث کے راوی ایک صحابی حضرت مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کنت اغرب غلاما لی, میں اپنے ایک غلام مملوک غلام کی پٹائی کر رہا تھا, میں نے پیچھے سے ایک آواز سنی, وہ آواز کیا تھی, اعلم ابا مسعود اللہ اقدر علیہ منک علیہ. یہ کلام نبوت کی بلاغت ہے کہ چند ضمیروں میں دو سطر کا مضمون بیان فرما دیا. اگر ہم اردو میں اس کا ترجمہ کریں تو دیر دو سطر ہو جائے گی. فرمایا کہ اے ابو مسعود, اللہ تعالیٰ کو تجھ پر زیادہ قدرت ہے اس قدرت سے جو تجھ کو اس غلام پر حاصل ہے جس کو تو پیٹ رہا ہے. تو میں نے پلٹ کے دیکھا کہ یہ کہاں سے آواز آئی, فیضہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. یہ آواز کی تھی, جی اٹھے مردے تیری آواز سے. یہ آواز نبوت تھی جس سے صحابہ کے دل زندہ ہوتے تھے, امراض کی اصلاح ہو جاتی تھی. بس اللہ تعالیٰ نے صحبت نبوت کے فیضان کی برکت سے فوراً ہدایت عطا فرما دی. اللہ والوں کی صحبت سے قلب میں اعمال صالحہ کی ایک زبردست قوت ہمت اور توفیق پیدا ہو جاتی ہے. 40-40 سال سے انسان جس گناہ کو چھوڑنے کی طاقت نہ پاتا ہو, اللہ والوں کے پاس چند دن رہ کر دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد و بارک وسلم. آگے جو مضمون ہے وہ مضمون یہ ہے کہ اللہ والوں کی صحبت سے انسان کو توفیق ہو جاتی ہے. جگر مراد آبادی کا بھی قصہ ان مواعظ کے اندر ذکر کیا گیا. جگر مراد آبادی بہت شراب پیتے تھے, اتنی شراب پیتے تھے کہ لوگ اٹھا کے لے جاتے تھے مشاعرے میں, اور بے حساب پیتے تھے. لیکن بعد میں حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق ہوا, پھر شراب سے توبہ کر لی اور داڑھی چھوڑ لی پوری, حج کرائے. اور بعد میں ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ ڈاکٹروں نے یہ کہا کہ اگر آپ شراب نہیں پئیں گے تو مر جائیں گے. ڈاکٹروں کا بورڈ بیٹھا باضابطہ, کیونکہ بہت بڑے شاعر تھے وہ اور قومی حیثیت تھی ان کی, تو ڈاکٹروں کے بورڈ نے کہا کہ اگر آپ شراب نہیں پئیں گے تو مر جائیں گے. تو جگر مراد آبادی نے پوچھا کہ اگر شراب پیتا رہا تو کتنے دن زندہ رہوں گا؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ 2-4 سال اور زندہ رہیں گے. تو جگر مراد آبادی نے کہا کہ ایسے جینے سے تو اگر شراب چھوڑ کر اسی وقت مر جانا بہتر ہے, کہ کم از کم اللہ کی رضا کے ساتھ مروں گا, اور شراب پیوں گا تو اللہ کی ناراضگی کے ساتھ جیوں گا. اور اسی طرح سے ایک شاعر تھے عبد الحفیظ صاحب جونپور کے, یہ بھی شراب پیتے تھے. یہ بھی تھانہ بھون گئے اور یہ بھی اللہ والے بن گئے. اور آگے ان کے اشعار لکھے ہوئے ہیں کہ میری کھل کر سیاہ کاری تو دیکھو اور ان کی شان ستاری تو دیکھو, گڑا جاتا ہوں جیتے جی زمین میں گناہوں کی گرا باری تو دیکھو, ہوا بیعت حفیظ اشرف علی سے بئیں غفلت یہ ہوشیاری تو دیکھو. اللہ والوں کی صحبت کے متعلق فرمایا, سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ہم الجلساء لا یشقی بہم جلیسہم, اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کے پاس بیٹھنے والا شقی نہیں رہ سکتا, اس کی شقاوت کو سعادت سے اللہ تعالیٰ بدل دیتے ہیں. یہ لمبی حدیث ہے. اس لمبی حدیث میں یہ ہے کہ ایک شخص گزر رہا تھا, ایک نیک لوگوں کا مجمع تھا جو اللہ کے ذکر میں مشغول تھا. یہ شخص وہاں بیٹھ گیا, کسی ضرورت سے جا رہا تھا بیٹھ گیا. جب فرشتے اللہ کے پاس پہنچے تو اللہ تعالیٰ تو سب جانتے ہیں, مگر پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا کہ فلاں مجلس سے آ رہے ہیں. کیا ہو رہا تھا؟ تو ایسا ایسا لوگ آپ سے جنت کا سوال کر رہے تھے, دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے, آپ کا ذکر کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم گواہ رہو کہ میں نے ان سب کی مغفرت کر دی. تو فرشتوں نے کہا کہ پروردگار, ایک بندہ وہاں خاص اس مقصد کے لیے نہیں آیا تھا, جاتے جاتے دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ بھی بیٹھ گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس کو بھی بخش دیا, کیونکہ میں اپنے مقبول بندوں کے پاس بیٹھنے والوں کو محروم نہیں کیا کرتا. ہم الجلساء لا یشقی بہم جلیسہم, یہ ایسے بیٹھنے والے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا. اس حدیث کی شرح میں علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ ان جلیسہم یندرج معہم فی جمیع ما یتفضل اللہ بہ علیہم, اللہ تعالیٰ کے پاس بیٹھنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ درج کر لیتا ہے ان تمام انعامات میں جو اللہ والوں کو عطا کیے جاتے ہیں. بہرحال حضرت ابو مسعود کا واقعہ بیان ہو رہا تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو مسعود تم کو جتنی اس غلام پر قدرت ہے اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ تم پر قدرت ہے. حضرت ابو مسعود نے پلٹ کے دیکھا کہ حضور ہیں تو فوری اللہ نے ان کو توفیق دے دی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے. انہوں نے کہا ہوا حر لوجہ اللہ, میں نے اللہ کے لیے اس غلام کو آزاد کر دیا اس خطا کی تلافی میں. معلوم ہوا کہ خطاؤں کی تلافی بھی ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو لم تفعل للفحتک النار او لمستک النار, اگر تو ایسا نہ کرتا اور غلام پر یہ رحمت نہ دکھاتا تو جہنم کی آگ تجھے جھلسا دیتی اور جلا کے خاک کر دیتی. یہ کون ہیں؟ صحابی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والے ہیں. آج کس ظالم کا منہ ہے جو کہے کہ میں اتنا تہجد پڑھتا ہوں, صوفی ہوں, اتنا ذکر و فکر کرتا ہوں, میرے غصے پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی. ذرا سوچئے یہ بات سوچنے کی ہے یا نہیں کہ اپنی عبادت پر اتنا ناز ہے کہ ہم نے تہجد پڑھی ہے, لہذا مسلمانوں کو, بھائیوں کو, بہنوں کو, بیویوں کو جس طرح چاہو ستاؤ, کوئی قانون نہیں. دیکھیے صحبت یافتہ رسول حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ کے لیے یہ حکم ہو رہا ہے کہ اگر تم نے اس پر یہ احسان کر کے رحمت نہ کی تو یاد رکھو قیامت کے دن دوزخ کی آگ تم کو لپٹ جائے گی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک عزیز سے ناراض ہو گئے واقعہ عفق میں. مستح بن اساسہ تھے وہ, حضرت ابو بکر کے عزیز بھی تھے. منافقین نے حضرت عائشہ پہ تہمت لگائی تو یہ بھی ان لوگوں کے ساتھ ہاں میں ہاں ملانے والوں میں ہو گئے, حالانکہ یہ مسلمان تھے پکے, مگر غلطی ہو گئی ان سے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تکلیف ہوئی بہت, اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ آئندہ سے میں ان کی مدد نہیں کروں گا. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور قسم کھا لی اس پر. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی سفارش فرمائی الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے, لہذا تم کو بھی چاہیے کہ ان کو معاف کر دو. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پھر قسم کھائی کہ اللہ کی قسم میں یہ چاہتا ہوں اللہ مجھے معاف کر دے, اور پھر اس کے بعد ان پر ان سے پہلے سے زیادہ احسان کرنا شروع کر دیا. اس آیت کی تفسیر میں علامہ آلوسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے علی بن حسین کا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ان کی باندھی ان کو وضو کرا رہی تھی کہ لوٹا ہاتھ سے گر گیا اور ان کا سر زخمی ہو گیا. تیز نظر سے خادمہ کو دیکھا, وہ بھی حافظ قرآن تھی, فوراً یہ آیت پڑھی والکاظمین الغیظ, اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں. تو فوری فرمایا قد کظمت غیظی, میں نے اپنا غصہ پی لیا. اللہ کا فرمان سنتے ہی یہ نہیں سوچا کہ خادمہ کے منہ سے نکل رہا ہے, کسی کے منہ سے بھی نکلے ہے تو خدا کا فرمان, چھوٹوں کے منہ سے بڑوں کی بات جب نکلتی ہے تو چھوٹوں کو مت دیکھو, ان کے منہ سے بڑوں کی بات نکل رہی ہے اس کی قدر کرو. لہذا فرمایا کہ میں نے غصہ پی لیا. اس کے بعد باندی نے یہ آیت تلاوت کر دی آگے کا ٹکڑا والعافین عن الناس, جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. فرمایا قد عفوت عنکی, میں نے تیری خطا معاف کر دی. اس کے بعد اس نے کہا واللہ یحب المحسنین, اور احسان کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتے ہیں. فرمایا جا میں نے اللہ کے لیے تجھے آزاد کر دیا. اب ایک اور واقعہ عرض کرتا ہوں. کب؟ نہیں 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 گرا گرا کے نہیں مارے. زکریا صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے حقیقی چچا ہیں. زکریا صاحب رحمتہ اللہ علیہ شیخ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے. شیخ کے کان میں فرمایا کہ مولانا اتنا بھگت لو جتنا قیامت کے دن اپنا بھگتوانا ہے, یعنی اتنا معاف کر دو جتنا اپنا معاف کرانا ہے, لہذا یہ مت کہو کہ کتنا بھگتوں, زیادہ سے زیادہ معاف کر دو. اچھا آپ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. بعض وقت آدمی غصے میں کہتا ہے کہ کیا صاحب یہ شخص تو ہر وقت غلطی کرتا رہتا ہے, کوئی کام صحیح نہیں کرتا, لیکن بھائی بعضوں کی عقل ہی کم ہوتی ہے. حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں اگر کامل عقل مثلا 98 ڈگری ہے تو بعض بندوں کو خدا کی طرف سے 97.5 ڈگری ملی ہوئی ہے, بھولے بھالے نادان سے ہوتے ہیں. اپنا بچہ اگر ایسا ہو تو کیا کرو گے, اس کے ساتھ نرمی و درگزر کا معاملہ کرو گے یا نہیں؟ لہذا جس کو اللہ نے جتنی عقل دی ہے اس لحاظ سے اس کا محاسبہ اور مواخذہ کرو. 97 ڈگری عقل والے سے 98 ڈگری عقل والے کا محاسبہ نہ کرو. غصے میں اگر کسی پر زیادتی ہو جائے تو فوراً ہاتھ جھوڑ کر معافی مانگنے میں شرمانا نہیں چاہیے، اس کو راضی کر لو ورنہ قیامت کے دن پچھتانا پڑے گا، اور جو غصے کا علاج اور تلافی کرے ان کا درجہ بھی سن لیجئے۔ میرے مرشد اول حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کو ایک شخص پر غصہ آ گیا اور غصے میں کچھ زیادتی ہو گئی، انسان ہی تو ہے، چاہے کتنا بڑا ولی اللہ ہو اس سے بھی خطا ہو سکتی ہے، وہ آدمی بالکل ان پڑھ تھے، ہل جوتنے والے جیسے دیہاتوں میں ہوتے ہیں۔ پھول پور کے قریب ایک گاؤں تھا جس کا نام شدنی پور تھا، وہ شخص چلا گیا، شدنی پور کا رہنے والا تھا۔ بعد میں حضرت کو خیال ہوا کہ مجھ سے زیادتی ہو گئی ہے، اتنا غصہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اثر کے بعد حضرت اس سے معافی مانگنے تشریف لے گئے، وہ گاؤں صرف 1.5 میل دور تھا، لیکن حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ میں اتنا پریشان ہوا کہ راستہ بھول گیا، کھیتوں میں ہوتا ہوا بہت دیر سے اس کے پاس پہنچ گیا، اس سے کہا کہ آج مجھ سے تم پر کچھ زیادتی ہو گئی، میں نے تمہیں کچھ زیادہ کہہ دیا، لہذا تم مجھ کو اللہ کے لیے معاف کر دو۔ اس نے کہا کہ آپ اتنے بڑے مولانا ہیں اور میں جاہل آدمی ہوں، آپ تو میرے باپ کے برابر ہیں، باپ کو تو بیٹے پر حق ہوتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ قیامت کے دن نہ معلوم کیا حال ہوگا، اس دن معلوم ہوگا کہ کون چھوٹا ہے کون بڑا ہے، تم جب تک یہ نہ کہو گے کہ میں نے معاف کر دیا میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا۔ اس نے دیکھا کہ مولانا بغیر کہلوائے نہیں جائیں گے، تو کہا کہ اچھا حضرت آپ کا حکم ہے، آپ کا دل خوش کرنے کے لیے کہہ دیتا ہوں کہ معاف کر دیا، ورنہ آپ کا مجھ پر حق ہے۔ حضرت لوٹ آئے، اسی رات خواب میں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، دیکھا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک کشتی میں تشریف فرمائے اور فرمائے کہ کچھ فاصلے پر میری کشتی ہے، اس پر میں اکیلا بیٹھا ہوا ہوں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بآواز بلند حضرت علی کو حکم دیا کہ اے علی، عبد الغنی کی کشتی کو میری کشتی سے جوڑ دو۔ حضرت نے فرمایا کہ جب میری کشتی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کشتی سے جوڑی ہے تو اس کی کھٹ سے جو آواز آئی آج تک اس کا مزہ آ رہا ہے، کانوں میں اس کا لطف اور اس کی لذت سما گئی۔ حضرت شاعر نہیں تھے مگر اس مزے کو شعر میں بیان فرما دیا۔ مضطرب دل کی تسلی کے لیے حکم ہوتا ہے ملا دو ناؤ کو، ناؤ مانے کشتی۔ دیکھیے غصے کی تلافی و ندامت و معذرت پر کتنا بڑا انعام ملا۔ حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، بیوی نے سالن میں نمک تیز کر دیا، ہاتھ ہی تو ہے، اندازہ نہیں ہوا نمک تیز ہو گیا، ہم سے اگر غلطی ہو جائے تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ داماد معاف کر دے۔ ہماری بیٹیوں کو جب داماد ستاتے ہیں تو ہم بزرگوں سے تعویذ لیتے ہیں، وظیفے پوچھتے پھرتے ہیں، لیکن ہمارے تحت جو بیویاں ہیں وہ بھی تو کسی کی بیٹیاں ہیں، ان پر رحم نہیں آتا۔ اپنی بیٹی پر جب پڑتی ہے تو ہمیں تعویذ یاد آتے ہیں، اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں اور روتے ہیں کہ داماد بہت ظلم کر رہا ہے، لیکن ہم اپنی بیویوں کو جو ستاتے ہیں ذرا ذرا سی بات پر ڈانٹ ڈپٹ، بیچاری گھٹ گھٹ کے روتی رہتی ہیں، سسرال میں کوئی ان کا نہیں ہوتا، باپ بھائی دور رہتے ہیں، لیکن سمجھ لیجئے ان کی آہ لگتی ہے۔ فرمایا میرے دوستو، جو بیویوں کو ستاتے ہیں وہ کس قدر عذاب مول لے رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لی اہلی وانا خیرکم لی اہلی، کہ میں تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہے، اور میں تم میں سب سے بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے حق میں۔ اکملکم ایمانا احسنکم خلقا، تم میں سے کامل الایمان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ علامہ آلوسی نے تفسیر روح المعانی میں ایک روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شوہر کریم ہوتے ہیں ان پر عورتیں غالب آ جاتی ہیں، غالب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے تیز باتیں کر لیتی ہیں، ناز نخرے دکھاتی ہیں، لیکن ان کو ناز دکھانے کا بھی حق حاصل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، جب تو روٹھی ہوئی ہوتی ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ کو کیسے پتہ لگ جاتا ہے کہ میں روٹھی ہوئی ہوں؟ حضور فرمانے لگے جب تو روٹھی ہوئی ہوتی ہے تو اس وقت کہتی ہے کہ رب ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم، اور جب مجھ سے خوش ہوتی ہے تو کہتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم، رب محمد۔ معلوم ہوا کہ عورتوں کو تھوڑا سا روٹھنے کا حق ہے، یہ ان کا ناز ہے، لہذا شریعت نے اس کی رعایت رکھی ہے۔ دیکھیے حدیث میں فرمایا یغلبن کریما، یہ عورتیں غالب آ جاتی ہیں کریم شوہر پر، ویغلبہن لئیم، اور جو بد اخلاق ہیں وہ ڈانٹ ڈپٹ مار پیٹ کر کے ان پر غالب آ جاتے ہیں۔ اور حضور آگے کیا فرماتے ہیں، انا احب ان اکون مغلوبا کریما، میں محبوب رکھتا ہوں اس بات کو کہ میں مغلوب رہوں مگر کریم رہوں، اور میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میں غالب آ جاؤں اور کمینہ اور بد اخلاق بن جاؤں۔ اور بخاری کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں پی پسلی سے ہیں، اگر ان کو سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائیں گی، لہذا جیسی بھی ہیں ان کے ساتھ شفقت محبت اور رحمت سے معاملہ کیا جائے تو زندگی جنت کی ہو جاتی ہے۔ تو حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ جس عورت نے سالن میں نمک تیز کر دیا، اس کے شوہر نے اللہ تعالیٰ سے معاملہ کر لیا، اے خدا ہاتھ ہی تو ہے نمک تیز ہو گیا، اگر میری بیٹی نمک تیز کر دیتی تو میں یہ چاہتا کہ داماد معاف کر دے، لہذا میں آپ کی رضا کے لیے اس کو جو میری بیوی ہے لیکن آپ کی بندی بھی ہے، اس نسبت سے آپ کے ساتھ بھی ہے، اس کو معاف کرتا ہوں۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ بے غیرت ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی سفارش، اللہ نے قرآن میں سفارش کی، بعاشروہن بالمعروف، عورتوں سے بھلا سلوک کرو، اس کو رد کر دیتے ہیں، بے غیرت ہیں وہ لوگ۔ ابھی ایک ڈی آئی جی کمشنر سفارش لکھ دے کہ بیوی کا خیال رکھنا تو کتنا خیال رکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے سفارش نازل فرمائی ہے کہ ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ، یہاں ہمارا کیا معاملہ ہے، کیا ہونا چاہیے، ہر شخص اپنی حالت پر غور کر لے۔ بہرحال اس شخص نے معاف کر دیا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو ایک بزرگ نے اس کو خواب میں دیکھا، پوچھا کہ تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا، اس نے کہا کہ معاملہ تو بہت خطرناک تھا، بڑے گناہوں کا معاملہ پیش ہو گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری ایک بندی کی خطا اس نے معاف کر دی تھی، جاؤ اس کے صلے میں آج تم کو معاف کرتا ہوں۔ بس غصے کو پی جانا ایک بہت بڑا مجاہدہ ہے، کیونکہ غصہ آگ سے ہے، اس کو روکنے میں سخت تکلیف ہوتی ہے، اس لیے اس پر اجر بھی عظیم ہے اور مجاہدے کے بقدر مشاہدہ ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو اس مجاہدے کی بدولت بڑی کرامت حاصل ہو گئی، اولیاء کی کرامت برحق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کرامات الاولیاء حق، اس لیے کرامت اولیاء کا انکار کفر ہے۔ البتہ کرامت کسی ولی کے اختیار میں نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں تو اپنے کسی مقبول بندے کو عطا کرتے ہیں، اور وہ بندے کا فعل نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے۔ امام بخاری باب کفالت کے اندر اولیاء اللہ کی کرامت کی حدیث لائے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک امتی کی کرامت کو بیان فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا اللہ کا مقبول اور ولی، کوئی ضرورت پیش آئی، ایک شخص سے 1000 دینار قرضہ مانگا، تو اس آدمی نے پوچھا کوئی گواہ ہے، انہوں نے کہا کفا باللہ شہیدہ، اللہ بطور گواہ کافی ہے۔ اس نے پوچھا کوئی ذمہ دار لاؤ کفیل، انہوں نے کہا کفا باللہ وکیلا، اللہ بطور وکیل کافی ہے۔ یہ مضمون سن کر اس نے کہا تم نے سچ کہا، تم اپنی بات میں سچے معلوم ہوتے ہو، 1000 دینار قرض دے دیا، اور وہ بزرگ دریا پار چلے گئے، اپنی ضرورت کو پورا کر لیا۔ جس دن قرض ادا کرنے کا وعدہ تھا وہ دینار لے کر آئے، لیکن کوئی سواری نہ ملی، بیچارے بے چین تھے کہ کوئی کشتی ملے تو جا کر کے قرض دے دیں۔ جب کوئی سواری نہ ملی تو انہوں نے لکڑی کا ایک موٹا سا کندا لیا، اس میں سوراخ کیا اور 1000 دینار اس میں رکھ دیے، اوپر سے کیل لگا کر مضبوطی سے بند کر دیا اور اللہ کے بھروسے پر دریا میں ڈال دیا، اور کہا کہ یا اللہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے فلاں شخص سے قرضہ لیا تھا، میں نے بہت کوشش کی کہ مجھے کوئی سواری مل جائے لیکن نہ ملی، بس اس کو حفاظت سے اس تک پہنچا دیجئے جس سے میں نے قرض لیا ہے، اب ہواؤں کے تھپیڑوں میں لکڑی کا وہ ٹکڑا چل رہا ہے، کہیں اور بھی جا سکتا تھا، یہ کرامت تھی کہ ہواؤں کے تھپیڑوں سے اس بستی میں پہنچ گیا جدھر وہ صاحب انتظار کر رہے تھے، اور وہ صاحب انتظار کر رہے تھے کہ شاید کسی کشتی سے وہ شخص میرا مال لے کر آ جائے، کہ اچانک دیکھا کہ ایک لکڑی کا ٹکڑا بہتا ہوا آ رہا ہے، انہوں نے اپنی بیوی کے لیے لے لیا کہ چلو چولہا گرم کرنے کا سامان اللہ نے بھیج دیا، بس اس پر کلہاڑی جو ماری تو 1000 دینار اس میں سے نکل آئے، اور ایک پرچہ بھی اس میں رکھا ہوا تھا کہ اے شخص مجھ کو سواری نہیں ملی، اللہ کے بھروسے پر بھیج رہا ہوں۔ اس کے بعد کشتی ملی تو پھر آئے وہ صاحب، 1000 دینار لائے کہ شاید نہ ملے ہوں پہلے والے، لیکن جب انہوں نے پیش کیے تو انہوں نے کہا کہ وہ دینار مجھے مل گئے، لکڑی مجھے مل گئی، بس وہ 1000 دینار لے کر خوش خوش لوٹ گئے اللہ تعالیٰ کے اس فضل پر، اس کرامت پر۔ اس لیے یہ حدیث میں ہے، یہ بخاری شریف میں ہے، اسی لیے اولیاء اللہ کی کرامت برحق ہے، لیکن ولی ہونے کے لیے کرامت ضروری نہیں، ولی ہونے کے لیے اتباع سنت و شریعت ضروری۔ حضرت جنید بغدادی کے پاس 10 سال تک ایک شخص رہا، اس نے حضرت سے کوئی کرامت نہیں دیکھی، ہوا پہ اڑتے ہوئے، پانی پر بغیر کشتی کے چلتے ہوئے، مایوس ہو کر واپس ہونے لگا، کہنے لگا حضرت 10 سال تک میں نے آپ کے اندر کوئی کرامت نہیں پائی۔ حضرت جنید رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ اے شخص تو نے 10 سال کے اندر مجھ سے کوئی کام خلاف شریعت اور خلاف سنت ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت 10 سال تک میں نے آپ کا کوئی کام خلاف شریعت اور خلاف سنت نہیں پایا، لیکن کوئی کرامت بھی نہیں دیکھی۔ حضرت جنید بغدادی نے ایک آہ کھینچی اور فرمایا کہ آہ جس غلام نے 10 سال تک اپنے مالک کو ایک لمحے کے لیے بھی ناراض نہیں کیا اس سے بڑھ کر آمد چاہتے ہو. حضرت ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ الاستقامت فوق الف کرامہ, سنت و شریعت پر استقامت 1000 کرامت سے افضل ہے. اسی طرح اور واقعات لکھے ہوئے ہیں. حضرت شاہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ, بی بی بہت بد مزاج تھی, اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کرامت دے دی تھی کہ شیر ان کے تابع تھا, شیر پہ سواری کرتے تھے. حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ, انہی کے خلیفہ حضرت شاہ غلام علی صاحب نقشبندی ہے جن کا میں بار بار ذکر کرتا ہوں. شاہ غلام علی صاحب کے شیخ ہیں حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ, بہت نازک مزاج تھے. ایسے نازک مزاج تھے کہ اگر راستے میں جا رہے ہیں اور کوئی چارپائی ٹیڑھی پڑی ہوئی ہے تو سر میں درد ہو جاتا تھا, اگر رضائی اور لحاف آیا اس کو اوڑھ کے لیٹے اور سیون ٹیڑھا دکھا تو نیند نہیں آتی تھی, ان کو نکال کے رضائی رکھ دیتے تھے, نیند ہی نہیں آتی تھی, اتنے نازک مزاج تھے. تو فطری طور پر ہوتے ہیں بعض لوگ ایسے نازک مزاج, بہت نازک مزاج. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مجاہدہ ایسا رکھا کہ بیوی ایسی ملی کہ جو بہت ہی بد مزاج تھی. اچھا, ان کی نازک مزاجی کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ بادشاہ دہلی کی خدمت میں حاضر ہوا اور سرائی سے پانی پیا, کٹورا ٹیڑھا رکھ دیا, حضرت کے سر میں درد ہو گیا. بعد میں بادشاہ نے کہا کہ حضرت ایک خادم دینا چاہتا ہوں. فرمایا کہ کوئی خادم کی ضرورت نہیں ہے, جب سے کٹورا سرائی پہ ترچھا رکھا ہوا ہے میرے سر میں درد ہو رہا, تمہارا خادم لے کے کیا کروں گا, وہ بھی ایسا ہی ہوگا. اب اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا ایک عورت بہت بد مزاج تھی, اس سے نکاح کر لو. اللہ تعالیٰ نے گویا یوں کہا کہ اس سے نکاح کر لو, سارے عالم میں ڈنکا پٹوا دیں گے. اس سے اللہ تعالیٰ نکاح کر لیا انہوں نے, بہت بہت بد مزاج تھی. ایک کابلی آیا, کابلی یعنی افغانستان کا پٹھان تھا, حضرت سے مرید. حضرت نے فرمایا جاؤ گھر سے کھانا لاؤ. جا گیا گھر پہ, آواز دے کر کہا کہ حضرت نے کھانا منگایا, کھانا دے دو. بس پھر کیا تھا, حضرت کو خوب برا بھلا کہنا شروع کر دیا. پہلے سے کیوں نہیں منگایا, 1 گھنٹے سے کھانا لیے بیٹھی ہوں, وہاں مجلس سے ملفوظات و ارشادات ہو رہی ہے, بڑے پیر بنے بیٹھے ہیں ہمیں تکلیف پہنچا رہے ہیں, وغیرہ وغیرہ. پیر کیا ہے, مکار ہے. اب کابلی تو پٹھان آدمی, اس نے چھرا نکال لیا, مگر خیال آیا کہ یہ تو شیخ کا بیوی ہے, فوراً رکھ لیا اور اپنی زبان میں کہا کہ تم ہمارے شیخ کا بیوی ہے اس لیے چھوڑ دیا, ورنہ ابھی کام تمام کر دیتا. اور آ کر عرض کیا کہ حضرت ایسی کڑوی عورت سے آپ نے کیوں شادی کی؟ فرمایا کہ بے وقوف, سارے عالم میں مظہر جانے جانا کا جو ڈنکا پٹ رہا ہے یہ اسی عورت کی برکت سے ہے کہ اس کی ایزاؤں پر صبر کرتا ہوں اور اس صبر پر اللہ نے مجھے استقامت عطا فرمائی, اسی کا یہ انعام ہے. آگے فرماتے ہیں کہ آدمی غصے میں بالکل شیطان ہو جاتا ہے, غصہ آگ سے ہے. حدیث میں ہے کہ غصے سے بچو اس لیے کہ یہ آگ ہے جو انسان کے دل میں بھڑکتی ہے. غصے میں آدمی سخت سے سخت غلطی کر لیتا ہے, جو بھی شیطانی کام ہو جائے بعید نہیں. غصے میں لوگوں نے اللہ کو گالی دے دی, نعوذ باللہ, شریعت کو گالی دے دی, مسلمان سے کافر ہو گئے. غصے میں انسان اپنے ماں باپ سے لڑ جاتا ہے, بیوی پر حد سے زیادہ سختی کر دیتا ہے, ظلم کر دیتا ہے, اس کی آہ لیتا ہے. غصے میں بیوی شوہر کے ساتھ گستاخی کر جاتی ہے, بیٹا باپ سے, شاگرد استاد سے, مرید شیخ سے, امتی نبی سے, اور بندہ اللہ تعالیٰ سے لڑ جاتا ہے. یہ ایسی خطرناک بیماری ہے. اس خطرناک بیماری سے انسان اپنے بڑوں کی شفقتوں سے محروم ہو جاتا ہے. ہزاروں واقعات ہیں کہ غصے کی بیماری کی وجہ سے ہزاروں گھر برباد ہو گئے. ابھی کچھ دن پہلے میرا سفر ٹنڈو جام کا ہوا, ایک جگہ پڑوسی ملک کی. 80 سال کے ایک بڑے میاں آئے, کہنے لگے کہ میرے داماد نے میری بیٹی کو 3 طلاق دے دی اور اس کے 8 لڑکے ہیں اور 9 بچہ پیٹ میں ہے. سنیے ذرا, ایک تو جوانی میں کوئی غلطی کرے تو کہہ دیتے ہیں ناسمجھی سے, کم عقلی سے ایسا ہو گیا, لیکن یہ تو بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے ہیں, اب ان کو بھی دورے پڑ رہے ہیں کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچے چھوٹ گئے. غصے میں تو انسان کو نالائقی کا پتہ ہی نہیں رہتا. اب بعد میں ہوش آیا کہ میں نے کیا بے وقوفی کی کہ بیوی کو ہمیشہ کے لیے جدا کر دیا اور بچے بھی تمام عمر کوسیں گے, لیکن اب پچھتانے سے کیا ہوتا ہے, اب کچھ نہیں. غصہ بہت خطرناک چیز ہے, اس کے علاج میں دیر نہیں کرنی چاہیے. دیکھیے ایسی عمر میں 9 بچوں کا باپ اور بچے بھی بڑے بڑے, ایک بچہ تو اتنا بڑا ہے کہ نوکری کرتا ہے, غصے میں پورے گھر کو تباہ کر دیا. غصہ بھی کس بات پہ آیا یہ بھی سن لیجیے. آپ کہیں گے کہ کوئی بڑی اہم بات ہوگی, ویسی بات نہیں تھی. بچہ نوکری پر نہیں گیا, طبیعت ٹھیک نہیں تھی. آپ نے پوچھا کہ نوکری پہ کیوں نہیں گیا, اس نے کہا کہ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. بس جوتے سے پٹائی شروع کر دی کہ تو بہانہ بازی کرتا. یہ بدگمانی بھی, کسی کو بدگمانی کرنے کا حق نہیں ہے. بیٹے کے منہ سے بھی کچھ نکل گیا. ماں نے سفارش کر دی کہ کیوں میری اولاد کو پیٹتے ہو. ماں کو محبت زیادہ ہوتی ہے, جب باپ پٹائی کرتا ہے تو ماں سفارش کرتی ہے. وجہ کیا ہے, 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے, ابا جان پیٹ میں نہیں رکھتے. اپنا خون پلاتی ہے, 2 سال دودھ پلاتی ہے, اور دودھ خون سے بنتا ہے. جو 9 مہینے پیٹ میں رکھے اور اپنا خون پلائے اسے ترس نہ آئے گا. اس نے کہا کہ مہربانی کر کے میرے بچے کو معاف کر دو. بچہ تو باپ کا بھی ہوتا ہے, لیکن ماں اپنی طرف زیادہ نسبت کرتی ہے کہ میرے بیٹے کو قصائی کی طرح کیوں مار رہے ہو. بس اس پر کہا, اچھا میں تو اس کو ٹھیک کر رہا ہوں, تو میرے کام میں دخل دے رہی ہے, لہٰذا تجھ کو طلاق طلاق طلاق. 3 گولیاں پستول کی نکال دی, دونوں گھر برباد ہو گئے غصے کی وجہ سے. آج کل ایک بات اور بھی موقعوں سے کہتا ہوں میں, یہ جو فون کا مسئلہ بڑا عجیب ہے, اور میں رشتے کے سلسلے میں نوجوانوں کو بھی کہتا ہوں کہ شادی کر کے باہر مت جاؤ, یا تو باہر 2-4 سال رہ کے آؤ شادی کرو, یا اگر فیملی ویزا ہے تو شادی کرو فوری لے کے چلے جاؤ, 1-2 مہینے میں نہیں ہے ویسا اسٹیٹس تو پھر شادی مت کرو. خواہ مخواہ اپنے کو مصیبت میں مت ڈالو, دوسروں کو مصیبت میں مت ڈالو. ہوتا یہ ہے کہ شادی کرتے ہیں, 1-2 مہینے رہتے ہیں, چلے جاتے ہیں. آدمی کو ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے بھی ایک لمبا وقت لگتا ہے, 2-4 سال 6 سال گزرتے ہیں بیوی کے ساتھ, تو میاں بیوی ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں, ایک دوسرے پہ اعتماد پیدا ہوتا ہے, ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں اچھی طرح سے. چند دن گزرے چلے گئے, اور جانے کے بعد ہوتا یہ ہے کہ آدمی کے دل میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے, بدگمانی پیدا کرتا ہے. اور پھر شیطان تو کرتا ہی کرتا ہے, گھر کے لوگ بھی کام کرتے ہیں اپنا, تو بہت سی باتیں کرتے ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ بھائی شادی کے بعد ہوتا یہ ہے کہ اگر آدمی صبح گھر سے نکل کے شام میں واپس آئے, تو ماں ایک کہتی ہے, بیوی ایک کہتی ہے, بہن ایک کہتی ہے, تو آدمی کا دماغ گھومتا رہتا ہے, سمجھ میں نہیں آتا کون صحیح ہے. صبح جا کے شام میں آئے, 6 گھنٹے باہر تھا, 6 گھنٹے کے بعد گھر میں آیا تو بیوی ایک بول رہی ہے, ماں ایک بول رہی ہے, بہن ایک بول رہی ہے, تو آدمی سمجھ نہیں پاتا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. چکراتا رہتا ہے آدمی, مدتوں سنبھلتا نہیں ہے, سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کو کیسے سنبھالوں ان کو کیسے سنبھالوں, دماغ گھومتا ہے. میں کہتا ہوں صبح جا کے شام میں آؤ تو تم کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا صورتحال ہے. 6-6 مہینے سال سال باہر رہو گے تو سمجھ میں آئے گا کیا صورتحال ہے یہاں کی, کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا. اور بعض وقت لڑکے کی ماں بہنیں فون پہ بولتی ہیں, ارے ایسا کر دی ویسا کر دی, بس آدمی کا وہاں دماغ گھومنے لگتا ہے. سامنے رہے تو کچھ غصہ نکالے گا, صورتحال سمجھے گا, اتنی دور بیٹھا ہوا ہے اب اس کا دماغ چکرانے لگتا ہے, کیا ہے شکوک شبہات, ویسے کو پتہ نہیں کہاں جا رہی ہے, اور پتہ نہیں ایسا کر رہی ہے ویسا کر رہی ہے تمہاری بیوی. اب اس کا دماغ گھومتا رہتا ہے, اب بیوی سے فون پہ بات کرتا ہے, بس فون پہ اتنے واقعات ہیں کچھ پوچھیے مت. تھوڑے دن پہلے بھی ایک نوجوان آئے, میں ان کو یہی سنایا, بولے جو آپ بول رہے ہیں بالکل وہی ہو گیا ہمارے یہاں, ایسا لگ رہا ہے کہ جو گھر میں ہوا وہ بول رہے ہیں آپ, بالکل یہ صورت ہے. اب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں, سعودیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں سے اما ایک بول رہی, بہن ایک بول رہے ہیں, بیوی ایک بول رہی ہے, اور سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہے, کس کی بات پہ یقین کرے. اب وہاں سے غصے میں ناراضگی ظاہر کی, اور غصے میں فون پہ ہی طلاق طلاق طلاق. تو غصے کو قابو میں رکھنا بھی ہے, اور یہ چیزوں کی بھی رعایت رکھنا ہے. بہرحال آگے فرماتے ہیں کہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آرام باغ کے پاس مسجد باب الاسلام میں ایک نوجوان دعا مانگ رہا تھا, اور ایسا گڑ گڑا کے دعا مانگ رہا تھا کہ میں اس کا معتقد ہو گیا. اس کے چہرے کی زیارت کو میں نے اپنے لیے نعمت سمجھا کہ نوجوانی ہی میں ولی اللہ معلوم ہوتا ہے. اتنے میں ایک بڑے میاں جن کو کم نظر آتا تھا مسجد سے جا رہے تھے, اس سے ان نوجوان کو ذرا سا دھکا لگ گیا, پیر لڑکھڑا گئے, بڑھاپے میں پیر بھی کانپنے لگتے ہیں. تو وہ صاحب جو ابدال لگ رہے تھے, قطب الاولیاء معلوم ہو رہے تھے, بولے او بے ابے وہ نالائق الو سجھائی نہیں دیتا, اندھا کہیں کا بڈھا ہو گیا, ابھی تک تمیز نہیں, مجھے دھکا لگا دیا, ہاتھ بھی اللہ کے سامنے پھیلے ہوئے ہیں, اور ایک بیچارے بوڑھے کو گالیاں بھی بک رہے ہیں. ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بس اتنی عبرت ہوئی کہ ہائے میں تو اس کو ولی اللہ سمجھ رہا تھا، یہ تو شیطان کا بھی دادا نکلا کہ ایک بوڑھے شخص کے ساتھ ایسی بدتمیزی کر رہا ہے۔ اس لیے اصلاح ضروری ہے۔ لوگ کہتے ہیں بس بخاری شریف پڑھنے سے اصلاح ہو جائے گی، ارے میاں اگر صرف تلاوت سے اصلاح ہو جاتی تو نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا اور تزکیے کی نسبت ان کی طرف کیوں کی؟ غصے کے علاج کی بھی کچھ تدبیریں کیوں بھی ہیں، اعوذ باللہ پڑھو، درود شریف پڑھو، اس غصے کی جگہ سے الگ ہو جاؤ، یا تو خود الگ ہو جاؤ یا جس پر غصہ آ رہا ہے اس کو اپنے پاس سے ہٹا دو۔ درمیان میں بہت سا مضمون ہے، اس کو چھوڑ کر آگے کا مضمون سنا رہا ہوں۔ ایک بار اللہ وما من دابا کی تفسیر میں علامہ آلوسی نے روح المعانی میں یہ واقعہ بیان کیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو روزی کس طرح دیتا ہے، یہ شک و شبہ نہیں تھا، انبیاء کو شک و شبہ نہیں آتا، ان کا ایمان کامل ہوتا ہے، بس ایک خیال تھا تفسیر جاننے کے لیے اللہ تعالیٰ کیسے رزق دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ اس چٹان پر لاٹھی مارو، تین چٹانیں اڑ گئی تو دیکھا کہ اس کے اندر ایک کیڑا ہرا پتا کھا رہا ہے اور وہ کیڑا وظیفہ بھی پڑھ رہا ہے، ذرا اس کا وظیفہ بھی سن لیجئے۔ وہ اللہ میاں کو یاد کر رہا تھا تیسرے پتھر کی چٹان کے نیچے چھپا ہوا، کیا کہہ رہا تھا؟ سبحان من یرانی، پاک ہے وہ اللہ جو مجھے دیکھ رہا ہے، پاک ہے وہ جو تین چٹانوں کے نیچے چھپے ہوئے ایک کیڑے کو دیکھ رہا ہے، ویعرف مکانی، اور جو میرے رہنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے، ویذکرونی ولا انسانی، جو مجھے ہمیشہ یاد رکھتا ہے اور کبھی مجھ کو نہیں بھولتا کہ کسی وقت روزی نہ ملے۔ امام فخر الدین رازی جو بہت بڑے مفسر ہیں اپنی تفسیر کبیر میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ریوڑ سے ایک بکری بھاگ گئی، بکریاں بھی چرائی حضرت موسیٰ نے جب مدین گئے، اس کو پکڑنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام دوڑے، وہ بھاگتے بھاگتے میلوں دوڑ گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام لاٹھی لیے پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں، کانٹوں سے آپ کے پاؤں مبارک لہو لہان ہو گئے اور بکری کا بھی یہی حال ہو گیا، تمام کانٹے چبھ گئے، اس کے پاؤں سے بھی خون بہ رہا تھا، آخر میں وہ تھک گئی اور کھڑی ہو کر ہانپنے لگی، تب آپ نے اس بکری کو پکڑ لیا، بتائیے اگر ہم آپ پکڑتے تو کیا کرتے، نہ معلوم اس کی کتنی پٹائی کرتے، بلکہ چھری سے ذبائی کر ڈالتے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، اپنے کانٹوں سے پہلے اس کے کانٹے نکالے اور اس کے پیر دبانے لگے، اس کے بعد اس کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور جہاں سے وہ بکری بھاگی تھی اس جگہ تک پہنچا دیا، اس وقت آپ کو غصہ نہیں آیا بلکہ آپ کے آنسو بہ رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ اے بکری اگر تجھ کو موسیٰ پر رحم نہیں آیا تو اپنے اوپر رحم کرتی، تو نے اپنے کو اتنی مصیبت میں کیوں ڈالا۔ امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ فرشتوں نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے گزارش کی، یا اللہ یہ شخص نبوت کے قابل معلوم ہوتا ہے، اتنا صبر، اتنی برداشت، اتنا حلم، اے اللہ آپ اپنی رحمت سے اس کو نبی بنا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان کو نبوت کے لیے منتخب کیا ہوا ہے، ہمارے علم میں یہ نبی ہیں، جن کے درجے بلند ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ قوت برداشت عطا کرتا ہے، یہ کیا ہے کہ ذرا سا غصہ آ گیا اور پاگل ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ ایک دیہاتی صحابی جو ابھی ابھی نیا نیا اسلام لائے تھے، ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ مسجد کے کیا آداب ہیں، آئے مسجد نبوی میں پیشاب کرنا شروع کر دیا، صحابہ دوڑے، حضور نے منع فرمایا کہ پیشاب قطع مت کرو، جب وہ فارغ ہو گئے تو بلایا اور نرمی سے سمجھایا کہ مسجدیں اللہ کے ذکر، نماز، تلاوت، قرآن کے لیے ہوتی ہیں، مسجد میں پیشاب کرنا اور گندگی پھیلانا بری بات ہے، پھر آپ نے فرمایا کہ بالٹی پانی لاؤ اور پیشاب پر بہا دیا۔ وہاں سید سلیمان ندوی خطبات مدراس میں لکھتے ہیں کہ ایک انگریز مورخ لکھتا ہے کہ میں نے مسلمانوں کے پیغمبر جیسی برداشت، صبر اور عقل کامل کہیں نہیں پائی، کیونکہ ایسے وقت میں جب کسی کی مقدس جگہ کوئی پیشاب کرنے لگے تو انسان کی عقل ٹھیک نہیں رہتی، لیکن مسلمانوں کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال عقل سے میں کافر ہو کر حیران ہوں کہ آپ نے کس طرح اپنے جذبات پر قابو رکھتے ہوئے اپنی حسن تدبیر سے پوری مسجد کو ناپاک ہونے سے بچا لیا۔ اس وقت عقل کا تقاضا بھی یہی تھا، کیونکہ اگر اسی حالت میں دوڑایا جاتا تو ساری مسجد ناپاک ہو جاتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحمل سے کام لیا، جس سے تھوڑی سی جگہ ہی ناپاک ہوئی جو آسانی سے پاک ہو گئی۔ اس سے منشا یہ بتلانا ہے کہ تحمل بہت بڑی چیز ہے۔ اونٹ چرانے والی قوم کو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے صدقے میں کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اکبر الہ آبادی نے کیا خوب کہا ہے، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ بس آخری مضمون سنا رہا ہوں، دعا کا، اسی میں دعا کر لیجیے۔ بس اب دعا کیجئے کہ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الامي وآله وصحبه وبارك وسلم۔ اللہ جو کچھ عرض کیا گیا اس کو اپنی رحمت سے قبول دیجئے۔ میری زبان کو جس نے آپ کی دی ہوئی توفیق سے آپ کی باتیں سنائی ہیں، اور میرے دوستوں کے کان کو جنہوں نے محبت سے آپ کی باتوں کو سنا ہے، اور میری ماں بہنوں بیٹیوں کو جو گھر کے اندر واس کو سنتی ہیں، سب کو اپنا اپنا پیارا بنا لیجئے، اپنا محبوب بنا لیجئے اور قبول فرما لیجئے۔ اور آپ کریم ہیں، جب زبان اور کان قبول کر لیں گے تو سارا جسم ہی قبول فرما لیں گے۔ ہمارے دلوں کو بھی قبول فرمائیے، ہماری روحوں کو بھی قبول فرمائیے۔ ہم سب کو یا اللہ اولیاء صدیقین میں شامل فرمائیے، ہم سب کو ولی اللہ بنا دیجئے، ہمارے اخلاق کی اصلاح فرما دیجئے، ہم سب کو تزکیہ نصیب فرما دیجئے، اللہ والی زندگی نصیب فرما دیجئے، ہر قسم کی بلا اور پریشانی سے اور ہر قسم کی بری بری بیماریوں سے، ہر قسم کے فکر اور غم کی باتوں سے اور دکھ سے اللہ ہم سب کو امن اور عافیت نصیب فرمائیے، اور ہر وقت اپنی رضا کی حیات نصیب فرمائیے، اور اپنی رحمت سے ہر غم اور پریشانی سے بچائیے، اور یا اللہ اطمینان کی زندگی حیات طیبہ ہم سب کو نصیب فرمائیے۔ جو لوگ حج کے لیے جانا چاہتے ہیں، یا اللہ جس کے لیے آپ نے اس طرح سے اعلان فرمایا ہے کہ اللہ کا حق ہے لوگوں پر کہ وہ اللہ کے گھر کی زیارت کریں، اور جو استغفار کرے گا اور جو انکار کرے گا تو اللہ تعالیٰ لوگوں سے بے نیاز ہے اور مستغنی ہے۔ دعا کیجئے کہ جن لوگوں نے حج کی درخواستیں دی ہیں، بعضوں نے این او سی کی درخواستیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو آسانی سے حج نصیب فرمائے، حج مقبول نصیب فرمائے، مشکلات دفع ہو جائیں، جنہوں نے اجازت مانگی ہے حکومت سے ان کو اجازت مل جائے، آرام و عافیت کے ساتھ حج مبرور نصیب فرمائے، اور جنہوں نے سستی یا مشغولی سے حج فرض ادا نہیں کیا ہے، اور جن کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ اتنی سخت وعید فرمائی کہ جو سستی کی وجہ سے حج نہ کرے وہ چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کر مرے، اتنی سخت وعید ہے۔ اے اللہ جن پر حج فرض ہے ان کو اپنی رحمت سے جلد حج کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور آسانی فرمائیے اور قبول فرمائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سہارنپور میں فساد ہو گیا، کب؟ آج سہارنپور شہر میں۔